الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب المحافظة على الأعمال اپنے اعمال کی نگہداشت رکھنا اپنے اعمال پہ نظر رکھنا اپنے اعمال کی حفاظت کرنا قال اللہ تبارک و تعالی لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال الله تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنقاثا وقال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين امام نووي رحمة الله عليه آج کے اس سبق میں ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جتنا تھوڑا بھی عمل ہو لیکن اس پر محافظت حفاظت کرتے ہوئے پابندی کرنا چاہیے. پابندی اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے خیر العمل ما قل ودیم علیہ. بہترین عمل وہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو. ما قل ودیم علیہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو. روزانہ آدھا پارہ پڑھنے کا معمول ہو لیکن روزانہ ہو. ہمارے مدرسوں میں ایک تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو حضرات علماء یہاں موجود ہیں وہ سب پڑھ کے آئے ہیں جلالین. یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اصلاً تو یہ دو جلال الدین نے مل کر لکھی ہے. ایک جلال الدین سیوطی ہیں اور ایک جلال الدین رومی ہیں. جلال الدین رومی نے اصلا یہ تفسیر شروع کی تھی سورہ کہف سے, یعنی 20 سے تفسیر شروع کی اور 15 پاروں کی تفسیر لکھی, یعنی آخری 15 پاروں کی. اور پھر شروع سے انہوں نے شروع کی, باقی جو 15 پارے تھے اس کو بھی پھر شروع کیا. اور اس میں ابھی الحمد شریف کی تفصیل لکھی تھی شروع سے اور دنیا سے رخصت ہو گئے, تفسیر مکمل نہ ہوئی ان کی. تو ان کے شاگرد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دونوں مسلکاً شافعی ہیں. جلال الدین رومی بھی جلال الدین سیوطی بھی دونوں شافعی ہیں. ان کے شاگرد ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے استاذ کی یہ تفسیر پوری کر دیجئے, لیکن اسی طرز پر جس طرز پر آپ کے استاد نے لکھی ہے. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرز سے 15 پاروں کی تفسیر شروع سے لکھی. اور آپ تعجب کرو گے 40 دن میں 15 پاروں کی تفسیر لکھی, صرف 40 دن. یہاں 40 دن میں ہم سے قرآن پورا نہیں ہوتا, 40 دن میں 15 پاروں کی تفسیر لکھی. اور اسی طرز پر جس طرز پر ان کے استاد نے لکھی. تو جلال الدین کی, چونکہ دو جلال الدین نے مل کر لکھی, ایک جلال الدین سیوطی اور ایک جلال الدین رومی, اس لیے اس کتاب کا نام ہو گیا جلالین. یہ عربی گرامر کے اعتبار سے تثنیہ کہا جاتا ہے, یعنی دو پر بولا جاتا ہے. تو دو جلال کی کتاب یہ, جلال الدین رومی اور جلال الدین سیوطی. اور پہلے 15 پارے کی تفسیر سیوطی نے لکھی, دوسرے 15 پاروں کی تفسیر رومی نے لکھی ہے. میں اپنے بچوں کو یاد رکھنے کے لیے یوں کہتا ہوں, سین پہلے آتی ہے تو سین والا حصہ سیوطی کا ہے اور رومی کا حصہ بعد میں ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ قرآن کریم کا ورد رکھے گا, اللہ اس کو آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گی. اور میں نے بہت سو کو دیکھا کہ جن کا قرآن کا ورد ہے ان کی لمبی لمبی عمریں ہو گئی, موتی تک ابھی نہیں آیا. بہت سارے ابھی بھی میرے نظروں کے سامنے ہیں وہ لوگ. ایک عورت ہے ابھی 78 سال کی عمر ہے, روزانہ 8 پارے پڑھنے کا معمول ہے اور آج تک آنکھ کا درد تو درکنار, موتی تو بہت دور کی بات, نمبر بھی نہیں آیا. بلا چشمے کے پڑھ رہی ہے, میں نام نہیں دیتا, اپنے گجرات یہیں قریب کی. ہمارے حضرت کی عمر 75 سال کی ہو گئی, اس عمر میں بھی قرآن کریم پڑھنے کا اپنی جگہ معمول, روزانہ 3 پارے. الحمدللہ آج تک کوئی موتی نہیں, آدھا پونا کچھ نمبر ہے, وہ نمبر بھی کچھ بھی نہیں. بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا ورد کرے گا روزانہ معمول کے ساتھ, اللہ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرمائیں گے. لیکن خیر العمل ما قل ودیم علی, تھوڑا ہو ہمیشہ. یہ نہیں کہ ایک دن تو 10 پارے پڑھ ڈالے, سودا واتر کی بوتل کی طرح جوش آیا اور دوسرے دن وہ پیپسی کی بوتل کھولی ہوئی تھی, جوش ختم ہو گیا اور دوسرے دن سے قرآن کونے میں رکھ دیا. نہیں, ہمیشہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر العمل ما قل ودیم علی, تھوڑا ہو ہمیشہ, نوافل تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو, تہجد تھوڑی ہو 4 رکعت ہو لیکن ہمیشہ ہو, تسبیحات تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو, صدقہ روزانہ تھوڑا ہو. کوئی نہیں کہتا کہ روزانہ 10,000 روپے نکالو, تھوڑا ہو روزانہ 5 روپے 10 روپے لیکن روزانہ. ہمارے وہاں ماحول نہیں ہے, الا ماشاءاللہ بعض گھروں میں ہوگا. میں نے یورپ کے تمام کنٹریوں میں, امریکہ کی تمام کنٹریوں میں, میرا جہاں جہاں جانا ہوا میں نے ہر ایک جگہ پر دیکھا, ہر ایک کے مکان میں ڈبے رکھے ہوئے ہیں. شوہر کا ڈبا علیحدہ, بیوی کا ڈبا علیحدہ, بیٹے کا ڈبا علیحدہ, بیٹی کا ڈبا علیحدہ, 5 افراد ہیں 5 ڈبے. اور روزانہ $1 یا £1 یا کچھ خرید کر کے آئے اور کچھ چلر بچ گئے ڈال دیے اس میں. بھئی یہ صدقہ, نفلی صدقہ. مہینہ ہوتا ہے اس کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد کسی معتبر کو دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے, یہ للہ رقم ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ تو نفلی صدقہ ہے, کوئی واجب صدقہ نہیں ہے, للہ رقم ہوتی ہے. یہ عمومی طور پر ہم نے ان کے مکانوں میں یہ مجاز دیکھا. ہمارے گھروں میں یہ مجاز نہیں ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اس طرح پر دبے رکھنے چاہیے روزانہ. میں نہیں کہتا ہوں کہ 1500 ڈالو، 5 روپے ڈال دو، 100 50 روپے ڈال دو، 10 روپے ڈال دو، 2 روپے ڈال دو، روپیہ ہی ڈال دو. بعض جگہ وہ ہے کہ جہاں پر 5-5 روپے کے چندے پر تو پورا مدرسہ بنا دیا، دبھوئی میں ہے پورا مدرسہ بنا دیا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا جو ہے وہ چپکی آتے سے ہوئی تھی، یعنی شام کو جب پکاوے تو تمہارے گھر کا جتنا آتا نکالتے ہو ایک چٹکی دارالعلوم کے لیے نکال دو، 15 دن میں جتنا آتا تمہارے گھر میں چٹکی چٹکی کر کے جمع ہوگا ہمارا آدمی آ کر کے لے جائے گا. اس پر دارالعلوم 40 سال تک چلا، اس پر اور اس طرح پر نکالنے سے اللہ ہمارے مال میں برکت بھی دیتا ہے، اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی بھی دیتا ہے اور اللہ ہمارے مال کی حفاظت بھی کر لیتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رواہ البخاری. صدقہ جو ہے نا وہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. الصدقۃ تطفئ البلایا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے. بخاری شریف میں ابواب الایمان والنزول میں تو امام بخاری ایک روایت لائے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدل سکتی. بہت سارے لوگ نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، نظر ہو گئی ہے. فرمایا نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اگر وہ کام ہو گیا تو یوں نہ سمجھنا کہ میں نے نظر مانی اس لیے ہو گیا، نہیں وہ تو تقدیر میں ہونے ہی والا تھا، اللہ نے لکھا ہی تھا، ہونے ہی والا تھا. اللہ کے نبی کا آگے جملہ سنیے، بڑے مزے کا جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فرمایا نظر تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتی لیکن نظر کے ذریعے سے بخیلوں کا مال نکالا جاتا ہے، یہ ویسے نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرماتے نظر کے ذریعے سے بخیلوں کا مال نکالا جاتا ہے، ویسے نہیں دیتا، لیکن اب یہ نظر مان رہا تو نکالے گا. فرمایا نظر تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے، وہ تو جو مقدر میں ہے وہ ہوگا. آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر کے ذریعے سے تقدیر نہیں بدل سکتی، البتہ بخیلوں کے مال کو نکالا جاتا ہے لیکن صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. یعنی دونوں میں نبی نے فرق بیان فرمایا. تو صدقہ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. میں آپ کو ایک روایت بتاؤں، عجیب روایت، آپ کی طبیعت ہل جائے گی. فرشتوں نے سوال فرمایا کہ باری تعالیٰ دنیا میں سب سے طاقتور مخلوق تیری کون سی ہے؟ تو نے تو بہت مخلوق کو پیدا کیا ہے، دنیا میں سب سے طاقتور مخلوق تیری کون سی؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ پہاڑ سب سے طاقتور مخلوق. فرمایا کہ یہ پہاڑ وہ مخلوق ہیں کہ جو پوری زمین کو قابو میں لیے ہوئے ہیں، ہلنے نہیں دیتے، یہ کھیلے ہیں. پہاڑ جو ہے نا زمین پر کھیلے لگائے ہیں اللہ نے، ہلنے نہیں دیتے. فرمایا سب سے طاقتور، یا اس سے بھی اور کوئی طاقتور ہے تیری مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لوہا، لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے میری. لوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا، یا کوئی دنیا والا بناتا ہے لوہا کسی فیکٹ؟ آج تک سائنس نے اتنی ترقی کی، ہمارے سائنس سے چیلنج ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے تم اس کو بنا کر بتا دو. تم تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہیرا بیری کر رہے ہیں. لوہا کسی نے بنایا آج تک؟ کوپر کسی نے بنایا؟ نہ. چاندی اور سونا کسی نے بنایا؟ اگر چاندی اور سونا بناتے تو روزانہ لوگ بناتے ہو جاتے پھر تو پھر غریبی کیوں آتی سبھی روزانہ بناتے پھر تو فرمایا کہ سب سے طاقتور مخلوق پہاڑ سے بھی زیادہ لوہا ہے اس لیے کہ یہی لوہا پہاڑ پر چلتا ہے تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پہاڑ لوہا جب چلتا ہے نا مشینریاں جب چلتی ہے مارنے کے لیے جے سی بی چلتی ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی فرمایا اس سے کوئی طاقتور مخلوق ہوگی فرمایا ہاں لوہے سے زیادہ طاقتور مخلوق میری آگ ہے کہ آگ لوہے کو پگھلا کر نرم کر دیتی ہے میری مخلوق آگ لوہے سے بھی طاقتور ہے فرمایا اس سے زیادہ کوئی طاقتور فرمایا پانی پانی میری وہ مخلوق ہیں جو آگ سے زیادہ طاقتور ہے بڑی سے بڑی آگ لگی ہو لیکن پانی اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے تو پانی اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق فرمایا اس سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق فرمایا ہاں میرے اس چھوٹے سے چھ فٹ کے انسان میرے اس بندے کا صدقہ یہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ دنیا کا پانی دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے لیکن میرے مومن بندے کا صدقہ میرے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے تو مومن کا صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ نے صدقے کے اندر وہ طاقت رکھی ہم نے صدقے کے اثرات سمجھے نہیں آپ کر کے دیکھیں اس کو صدقہ نکال کر دیکھیں اب تعالیٰ شانو کیسے بلاؤں کو مسائل کو دور کرتے ہیں کیسے حالات کو خوشگوار کرتے ہیں کیسے کاروبار میں ترقی دیتے ہیں کیسے برکتیں چلتی ہیں فرمایا اس سے بھی زیادہ طاقت اور مخلوق میرے مومن بندے کا صدقہ ہے یہ صدقہ میرے غصے کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے تو میں یہ بات تو مجھے اس پر یاد آ گئی کہ انسان کو چاہیے روزانہ تھوڑا سا صدقہ دے لیکن روزانہ دے ہمیشگی ہو مداومت ہو دوام ہو خیر العمل ما قل و دیم علیہ بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو آج کے سبق میں حضرت الامام محی الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی بات بتانا چاہتے ہیں پہلے آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون یہودیوں کے حالات بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہودیوں کے حالات بیان کر رہا ہے الم یعنی للذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ابھی تک ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرے نہیں ارے ہم کو کہا جا رہا ہے پہلے اے مومنوں ایمان لانے کے بعد اب بھی تمہیں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا وما نزل من الحق اور اس کتاب نے آپ کو نہیں ڈرایا جو اللہ نے اتاری ہے حق کے ساتھ اب آگے یہودیوں کا حال ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ارے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو ہم نے کتاب دی تھی پہلے مراد یہود جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی کیا کیا انہوں نے فطال علیہم الامد ان پر مدتیں لمبی ہو گئی کاہلی کرتے کرتے سستی کرتے کرتے کل پڑھ لیں گے نماز پرسوں پڑھ لیں گے نماز ابھی تو جوان ہے ارے ابھی تو لمبی زندگی ہے بہت جینا ہے بڑھاپا آئے گا تو تسبیح لیں گے ابھی کیا ضرورت پڑی ہے یہی حال یہودیوں کا تھا فطال علیہم الامد ان کے اوپر زندگی لمبی ہو گئی تال متول کرتے ہوئے تال متول کیا عبادتوں کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کی جیسے آج کل شیطان ہم کو بھی دھوکہ دیتا ہے ابھی تو جوان ہے ابھی رنگریلیا کر لو خوب دیکھا جائے گا بعد میں اللہ کے حبیب فرماتے نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے باب میں مومن دھوکے میں پڑا ہوا ہے غبن جانتے ہو غبن اللہ نے یہاں پر اللہ کے حبیب نے غبن کا لفظ استعمال فرمایا غبن کس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے غبن کا معنی ہوتا ہے جاننے کے باوجود دھوکہ کھا جانا بعضوں کو تجارت کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے پھر بھی وہ اس میں جاتا ہے جب جاتا ہے تو طریقہ نہیں ہے تو وہ نقصان کرنے ہی والا ہے جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ سو کے ساتھ کرے گا پھر وہ اس کو طریقہ ہی نہیں معلوم تو ویسا ہی کرے گا اب یہ جان بوجھ کر دھوکہ کھا رہا ہے کہ نہیں اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں آتا ہے پھر اس میدان میں اس کو کودنا نہیں چاہیے تھا اس کو کہا جاتا ہے غبن جان بوجھ کر دھوکہ کھا رہا ہے اللہ کے حبیب نے یہ لفظ استعمال فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں دو نعمتوں کے بعد میں الصحت الفراغ تندرستی اور فرصت تندرستی اور فرصت اس میں کیسے انسان دھوکے میں پڑا ہوا سوچتا ہے آج تندرستی ہے تو ہمیشہ رہے گی اسے پتا نہیں ہے کہ آج تندرستی ہے کل کو ہاسپیٹل میں بھرتی بھی ہو سکتا ہوں آج اچھی حالت ہے کل کو بگڑ بھی سکتی آج زبان بول رہی ہے کل کو چپ بھی ہو جائے گی ول فراغ اور فرصت سمجھتا ہے آج فرصت ہے تو روزانہ فرصت رہے گی اللہ کے حبیب نے فرمایا دو نعمتوں کے باب میں بندہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے دھوکا جاننے کے باوجود دھوکا کھا رہے ہیں بھائی جانتے ہیں نا کہ جوانی دائمی نہیں ہمیشہ کی نہیں تندرستی ہمیشہ کی نہیں فرصت ہمیشہ کی نہیں اس کے باوجود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو فرمایا فقال علیہم الامد لمبی لمبی مدتیں گزر گئی آج کل کرتے 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 انہوں نے عبادتوں کو چھوڑ دیا فقال علیہم الامد فقست قلوبهم نتیجہ کیا ہوا عبادتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے فقست قلوبهم ان کے دل سخت ہو گئے وکثیر منهم فاسقون اور کیوں عبادتیں انہوں نے چھوڑی ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے اللہ ہم کو کہہ رہا ہے تم بھی اس طرح نہ کیجیے کل نماز پڑھیں گے پرسو پڑھیں گے یا ترسو پڑھیں گے ارے ابھی تو لمبی مدت ہے دو دن کے بعد توبہ کریں گے چار دن کے بعد توبہ کریں گے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کی امید پر گناہ نہ کرو توبہ کی امید پر گناہ نہ کرو ممکن ہے کہ تمہیں توبہ کی مہلت نہ ملے اور اگر مہلت ملی بھی تو ممکن ہے کہ توفیق نہ ملے عمر تو ملی لیکن توفیق نہیں ملی جب توفیق نہیں ہوئی تو اس گناہ کو لے کر جائیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا انتم تعلمون تم جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانیر سونا چاندی نہیں وہ مفلس ہے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن گناہوں کا ڈھیر لے کر آئے گا نیکیوں کا ڈھیر لے کر بہت نیکیاں ہوگی روزے بھی بہت حج بھی بہت عبادتیں بھی بہت عمرے بھی بہت کیے بہت عبادتیں کی ہوگی لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا کسی کو ذلیل کیا ہوگا کسی کے خلاف سازش کی ہوگی کسی کے خلاف جھوٹ بولا ہوگا اب ہوگا کیا اللہ ان ساری نیکیوں کو ان کو دے دے گا اب بھی لوگ کہیں گے کہ اللہ اس نے میری برائی کی تھی اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا اب کیا کریں تو اب اللہ کا فیصلہ ہوگا تمہارے گناہ اس کو دو اب یہ بندہ لوگوں کے گناہ کا ڈھیر لے کر جہنم میں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے یہ ہے میری امت کا مفلس یہ عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن دوسروں کے دل کو بھی دکھاتے ہیں عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ غلط سلوک بھی کرتے ہیں جس کی بنیاد پر ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس اس لیے بھائی پیسہ تو المال راہن وغادی پیسہ تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے صبح کا مالدار شام کو غریب شام کا غریب صبح مالدار ہو جاتا ہے یہ تو دنیا کا نظام ہے چلتا ہے لیکن کوشش کرو کہ ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے ایسے تو مسئلہ تو ایسا ہے کہ آئے گئے چلتا رہے ایمان ہمارا نہیں جانا چاہیے تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فلا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون معلوم ہوتا ہے عبادتوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر دل سخت ہو جاتے ہیں امام غزالی نے ایک عجیب بات لکھی فرمایا کہ معبود کا اثر عابد میں پڑتا ہے بہت بڑی بات ہے بڑی اونچی بات لکھی معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے معبود یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا اثر عابد پر عبادت کرنے والے پر پڑتا ہے اب آگے مثال سنو حضرت فرماتے ہیں جو لوگ پتھر کے پرستار ہیں پتھر کی پوجا کرتے ہیں چونکہ پتھر ان کا معبود ہے اور پتھر بہت سخت ہے کوئی چیز جاتی ہے اندر میں پتھر میں نہ کوئی چیز نہیں جاتی معبود میں سختی ہے تو عابد میں بھی سختی ہے اسی لیے ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں اور مسلمانوں کا معبود رحمتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ سبقت رحمتی غضبی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا جس میں یہ ساری محبت نظر آ رہی ہے اللہ کہتا ہے 99 محبت میرے پاس ہے تو میرے قیامت کے دن رحمت کا کیا عالم ہوگا معبود میں رحمت ہے تو اس معبود کے ماننے والوں میں بھی رحمت ہے اسی لیے یہ اپنے دشمن کو بھی معاف کرتا ہے اسی لیے یہ بڑے سے بڑے مسائل میں بھی وسعت ضربی سے کام لے لیتا ہے ٹھیک ہے چھوڑ دو چلو مقدمہ ختم کرو ہمیں نہیں لڑنا ان سے معاملہ ختم کر دو معبود کا اثر عابد پر پڑتا ہے جو ایک اللہ کا ماننے والا اپنے طور پر اس اللہ کے رحمت کے اثر اس عابد پر یقیناً پڑنے والے ہیں بہرحال قرآن تو قرآن ہے بڑے نرالے انداز میں بولتا ہے چھوٹے سے جملے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے قرآن ایک بات میں آپ کو بتاؤں دیکھو قرآن کریم کی ولید ابن مغیرہ یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں خالد ابن ولید کے والد ولید بہت بڑے شاعر تھے اور اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا بہت ناز تھا عرب کے بہت بڑے شاعر اور زبان پر بڑا ناز تھا اس واقعے سے آپ کو قرآن کا اندازہ ہوگا یہ حضور کے پاس آئے مسلمان تو تھے نہیں نبی علیہ السلام کے پاس یا محمد ما قال القرآن محمد تیرا قرآن کیا کہتا ہے بتا مجھے تو اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما حقا بقا ہو گیا جس کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا حقا بقا ہو گیا باہر نکل کر کہنے لگا لئذا ہذا شہر وہذا سحر وہذا کہانت یہ شہر بھی نہیں یہ سحر اور جادو بھی نہیں یہ کہانت اور نجومی بنا بھی نہیں یہ یقیناً کسی اور کی کتاب ہے جس کو محمد بول رہا ہے ابو جہل کہنے لگا سباتا ارے ولید کیا بول رہا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا صحابی بن گیا تو بھی صحابی کہتے تھے مسلمان تو بھی مسلمان ہو گیا ولید کہنے لگا اللہ میں مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کلام کو تصدیق کیے بغیر کوئی چارہ نہیں میرے بس میں یہ کلام آتا ہی نہیں اور قرآن کی تعریف جو اس نے کی ہے ولید نے ارے بڑے بڑے فصیح آج کل کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں ولید کا کلام سنیے کہہ رہا ہے ان نفیا حلاوا وفیا کلاوا وفی اسفلی ہی مزمر وفی اعلی غوامس والقرآن یعلو ولا یعلا علی ویحکم ولا یحکم ویاجز ولا یعجز او ہو ایک کلام ہے اس کا کہہ رہا ہے اس قرآن میں مٹھاس ہے اس قرآن میں چاشنی ہے اس کے نیچے جاؤ تو باریکیاں ہیں اس کے اوپر جاؤ تو رموز ہیں راز کی باتیں ہیں اور آگے کہہ رہا ہے یہ قرآن بلند رہتا ہے اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا یہ حکم کرتا ہے اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا یہ سب کو عاجز کرے گا اس کو کوئی عاجز نہیں کرے گا ایک کافر ہو کر کے قرآن کی تعریف کر رہا ہے ان الفاظ میں ہم نے کہاں قرآن کو سمجھا عجیب مسئلہ ابو جہل کہنے لگا ارے ولید تیری ان باتوں سے تو پورا مکہ مسلمان ہو جائے گا تو سوچ کیا بول رہا ہے تو ارے اس قرآن کو جھٹلا دے کہنے لگا میرے پاس جھٹلانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں کیسے جھٹلا کہا کچھ بھی کر سوچ اس پر اور سوچ کر جھٹلا دے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جب سچی بات کو جھوٹی بتانا ہو نا تو پھر بہت سوچنا پڑتا ہے سچی بات کو جب جھوٹی بتلانا ہو تو بہت سوچنا پڑتا ہے پھر سر بھی کھجائے گا پھر بغلیں بھی کھجائے گا پھر کپڑے بھی کھجائے گا پھر پاؤں بھی کھجائے گا اس لیے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا نا سچی بات پر پردہ ڈالنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے اب ولی سوچنے لگا کہ میں اس قرآن کو کیسے جھٹلاؤں تو اس کی کیفیت کو قرآن جو نقل کر رہا ہے نا اس کی کیفیت ہمارا کیمرو کیا فوٹو لیتا ہے اللہ کا قرآن اس کا فوٹو لے رہا ہے انہ فقر وقدر فقتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسف ان هذا الا قول البشر انه فقر وقدر یہ سوچنے لگا اور اندازے کرنے لگا فقتل کیف قدر ارے تو مارا جاوے کیا سوچ رہا ہے اس قرآن پر ثم قتل کیف قدر پھر تو مارا جائے کیا سوچ رہا ہے ثم ادبر واستكبر آگے چل رہا ہے پیچھے چل رہا ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے نا اس لیے کہ پردہ ڈالنا ہے حقیقی بات پر تم مات بھر وسطک بھر آگے دوڑ رہا ہے پیچھے دوڑ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے پریشان ہو کر کے چند دنوں کے بعد اس نے جواب دیا ان ہادا اللہ قول البشر ان ہادا اللہ سحر و یوسر یہ تو جادو ہے انسان کا کلام ہے لیکن اس کے لیے اس کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے کتنا پریشان ہوا قرآن جس انداز سے بولتا ہے قرآن تو قرآن ہے اس کی حلاوت ہمیں نہیں معلوم اگر یہ حلاوت آپ چاشنی چکھ لو نا تو یہ وہ حلاوت ہے کہ کبھی آپ قرآن نہیں چھوڑو گے میرا جوان پھر کبھی دنیا کی کسی کتاب کو نہیں پکڑے گا اگر یہ حلاوت چاشنی کو اگر اپنے گلوں میں اتار لو ایسا یہ قرآن ہے قرآن تو عجیب عکاسی اور عجیب نقش اور قرآن کریم تو عجیب ہمارا نقشہ دکھتا ہے بہرحال اس وقت قرآن پر بات نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے حالت کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم ایسا نہ کرنا لمبی مدت تک عبادتیں نہ چھوڑنا عبادتوں پہ ہمیشہ کی کرنا تھوڑا ہو لیکن برابر کرتے رہنا دوسری آیت میں عیسائیوں سے متعلق کہا جا رہا ہے وقف فینا بعیسی ابن مریم ہم نے اگلے انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة, اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کیا رحمت عطا کی. ورحبانیت ابتدعوها, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی عیسائیوں نے جو رحبانیت اختیار کر لی تھی, بال بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور علیحدہ خانقاہ کھول کر تسبیحات پڑھنے بیٹھ گئے, اہل و عیال کو چھوڑ دیا. فرمایا ہم نے نہیں کہا تھا یہ, ہم نے نہیں کہا تھا, انہوں نے اپنی طرف سے کیا. ورحبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم, ہم نے فرض نہیں کیا تھا. آج بھی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ کاروبار, بال بچے, گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر کے لمبی تسبیح لے کر چلا گزاری کر دو. آج بھی ہماری شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت تو یہ کہتی ہے ان میں رہ کر اپنے اللہ کو یاد کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا علی کوئی کانٹے والے راستے پر نہیں چلا اور یہ کہتا ہے مجھے کانٹا نہیں لگا, وہ افضل ہے, یا وہ آدمی جو کانٹے والے راستے پر چل کر یوں کہتا ہے مجھے کانٹا نہیں لگا, بتاؤ دونوں میں کون افضل؟ کہتے علی نے فرمایا کہ جو کانٹوں پر چل کر کانٹا نہ لگے وہ افضل ہے. جب کانٹے ہی نہیں تھے تو اس میں کیا کمال ہوا؟ ارے بھائی کانٹے ہی نہیں تھے تو کیا کمال ہوا؟ کانٹے والے راستوں پر چل کر کانٹا نہیں لگا یہ افضل. اللہ کے حبیب آگے فرماتے ہیں کہ جس کو آل اولاد کے جمیلے ہی نہیں اور وہ کہے کہ میں پکا اللہ کی طرف ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہوں, یہ کمال نہیں ہے. ان سارے جمیلوں کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتا ہے یہ کمال کی بات ہے. ہماری شریعت میں یہ محمود ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نکاح کر کے اور ایک نئی نو نو نکاح کر کے اس جمیلے میں رہ کر امت کو بتایا کہ میں کیسے عبادت کر رہا ہوں, بیویوں کے ساتھ بھی, بچے بھی ہوئے آپ کے, ابراہیم علیہ السلام, قاسم علیہ السلام, بچے بھی ہوئے آپ کے, نواسے بھی ہوئے, بیٹیاں بھی ہوئی آپ کی, آپ کا کنبہ برادری بھی ہے, آپ نے کاروبار بھی کیا, سب کچھ آپ نے کیا, اور ان تمام میں رہتے ہوئے امت کو بتایا کہ میں سب میں رہتے ہوئے عبادت کر رہا ہوں. کمال یہ ہے کہ سب میں رہ کر عبادت کرے. یہ فرمایا کہ ورحبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم, اچھا چلو ان لوگوں نے اپنی طرف سے رحبانیت اختیار کر لی, خانقاہوں میں بیٹھ گئے اور بیوی بچے سب کو چھوڑ دیا پوری زندگی, الا ابتغاء رضوان اللہ فما راؤها حق رعایتها, اللہ کی رضامندی کے لیے تو بیٹھے تھے لیکن پابندی نہیں کر پائے, پھر بھی جیسی رعایت کرنا چاہیے تھا ویسی رعایت نہیں کر پائے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انقاذها, یہ اللہ نے مکہ کی ایک عورت کا واقعہ سنایا ہے اس آیت میں. مکہ میں ایک نیم پاگل عورت تھی, نیم پاگل جانتے ہیں نا, آدھی, وہ صبح سے دھاگا بناتی تھی بہترین قسم کا, دوپہر تک میں دھاگے کی رسی تیار ہو جاتی تو دوپہر کو پھر کینچی لیتی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر کاٹ دیتی تھی, اس کو کہا جاتا ہے انکاسا, یعنی جس نے محنت کر کے اپنی محنت کو ضائع کر دیا. جو انسان اپنی محنت کر کے محنت کو ضائع کرتا ہے نا اسے انکاسا کہا جائے گا, انکاسا قرآن کی اس طرح. اسی لیے اللہ کہتا ہے نہ بنو تم اس عورت کی طرح, نہ قزل غزلہ, جس نے رسی بنائی, من بعد قوتن, بڑی طاقت کے بعد, انکاسا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تم بھی اگر اپنی عبادتیں کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد اس کو چھوڑ دو گے گویا کہ تم نے اپنی بنی بنائی عبادت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایسا نہ کرو, جمے رہو اپنی عبادت پر. آگے فرماتے وعبد ربک حتا یاتیک الیقین, یہ عبادت دو چار دن کی نہیں ہے, موت تک عبادت کرنا ہے, موت تک. ایسا نہیں کہ بھئی چلو چلا جا کر آئے تو عبادت اب ختم ہو گئی, یا مدرسے کا سال بھر کے آئے تو اب چھٹی ہو گئی, کہ بہت پڑھ کے آئے تو اب دو چار نمازوں کی چھٹی ہو جائے گا ہمارے پاس. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یقین کا معنی موت, اور موت کو یقین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یقین ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں یقین ہے, اس لیے موت کو قرآن نے یقین کہا. فرمایا کہ موت تک تمہیں عبادت کرنا ہے. اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہوا, آخری فجر کی نماز پڑھ کے بھی دنیا سے گئے, ہمارے بزرگوں کے معاملات ہیں. آخری دن بھی ان کی نماز, ان کی عبادتیں, ان کا ذکر, ان کی تلاوتیں چھوتی نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس عالم میں ہوئی؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی عالم میں آپ کی شہادت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس عالم میں ہوئی؟ فجر کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور اسی عالم میں آپ کی شہادت ہوئی. ایک ایک ہمارے بزرگ کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ کہتا ہے کہ جمے رہو اپنی عبادت میں. اسی طرح کچھ روایات لا رہے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرعه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأته من الليل رواه مسلم. فرمایا رات کے کچھ معمولات تھے اور اتفاقاً کبھی تھکے ہوئے تھے, نیند آ گئی, نہیں اٹھ پائے, سستی آ گئی. فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صبح فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک میں اس کو ادا کر لو. تہجد چھوٹ گئی رات میں, فجر سے لے کر ظہر تک. یہ فجر سے لے کر ظہر اس لیے کہا گیا ہے کہ اصل میں جلدی ادا کر لو, مطلب کہنے کا یہ جلدی کرو. اچھا یاد رکھو, نوافل کی قضا نہیں ہوتی. اب تم کہو گے کہ یہ تو نوافل کی قضا ہو رہی ہے. نوافل کی قضا نہیں ہوتی, یہ تو ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو تمہارا عمل ہے نا اس کو چھوڑو مت. رات میں کبھی چھٹ گیا تو دن میں تلافی کر لو. کیوں؟ کبھی کبھی شیطان چھڑا دیتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات میں ہمارے کان میں پیشاب بھی کرتا ہے. جی صحیح روایت ہے بخاری شریف کی. اور ہمارے ناک پر بیٹھ جاتا ہے اور ہمارے پشت پر تھپکیاں دے کر ایک منتر پڑھتا ہے, علیک لیل طویل, علیک لیل طویل, سو جا رات بہت لمبی ہے, سو جا رات بہت لمبی ہے. ساڑھے چار بجے آنکھ کھلی تو کہتا ہے سو جا رات بہت لمبی ہے, اس کی تھپکیوں سے پھر آنکھ لگی. ابھی تو ساڑھے چار بجے ہیں نا, پانچ منٹ میں اٹھتا ہوں. پانچ منٹ گئے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, پانچ بجے آنکھ کھلی. پھر کہتا ہے علیک لیل طویل, سو جا رات بہت لمبی ہے, ابھی تو پانچ پچیس پہ جماعت ہوگی, پندرہ منٹ ابھی سو جا رہے. وہ تو وضو کر کے دو رکعت نماز ہی تو پڑھنا ہے نا, سنت تو ہو جائے گا. سلا دیا. اب جو سلایا علیک لیل طویل منتر پڑھ کر کے, تو اب تب طلوع ہو گیا. یہ ہے شیطان کی چال. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے آقا نے فرمایا آنکھ کھلتے ہی فوراً اٹھ جاؤ اور اٹھ کر وضو کر لو. وہ ہمارے سر پر تین گرا لگاتا ہے, رات میں ہم سوتے ہیں نا, تو وہ تین گرا یہ منتر پڑھ کر لگا دیتا ہے. اب یہ گرا ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن نبی کہتے ہیں تو صحیح ہے کہ وہ گرا لگاتا ہے تین, یہ منتر پڑھ کے. فرمایا صبح آنکھ کھلتے ہی اٹھ جاؤ, سستی میں پڑے مت رہو. وضو کرو گے ایک گرا کھل گئے, دو رکعت سنت پڑھو گے دوسری کھل گئی, تہجد کا وقت ہے پڑھ لو گے تیسری, اور اگر تہجد کا وقت نہیں ہے فجر کی نماز پڑھو گے تیسری کھل گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد فریش ہو جاؤ گے, چونکہ شیطانی سستی دور ہو گئی. اور اگر پڑے رہے تو پھر شیطانی سستی چلتی رہتی. تو اگر کبھی یہ سلا بھی دے نا, تو اس کا علاج یہ ہے, یہ اگر سلا بھی دے تو اس کا علاج یہ ہے کہ فجر کے بعد پڑھ لو اٹھ کر, تاکہ تھوڑا سا شیطان کو تنبیہ ہو جائے کہ تو مجھے سلا کر کے ضائع نہیں کر سکتا ہے میری نماز کو, چل رات میں تو نے چھڑوائی تو ابھی پڑھ لیتا ہوں. ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, کب تک کروائے گا؟ ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے, ویسے حدیث شریف کی کتابوں میں یہ واقعہ زیادہ نہیں ملتا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح صبح ایک دن تہجد کے موقع پر کوئی صاحب آئے اور حضرت کو اٹھایا کہ تہجد پڑھ لو. اس سے اگلے دن حضرت کی تہجد رہ گئی تھی, چھوٹ گئی تھی. تو حضرت دن بھر روتے رہے, تلافی تو کر لی لیکن دن بھر روتے رہے کہ میری تہجد چھوٹ گئی. تو دوسرے دن کوئی آیا تہجد کے موقع پر اور حضرت کو اٹھا رہا ہے, تو حضرت نے اٹھ کر اس کو پکڑ لیا, تو کون ہے؟ میرا مکان بند ہے, تو آیا کون یہاں, تو ہے کون؟ اس نے کہا بس کوئی نہیں, میں خیر کا ہوں, آپ کو اٹھانے آیا ہوں, نماز پڑھ لیجئے. کہا نہیں, تو بتا آیا کیسے, کون ہے تو؟
حضرت معاویہ کی وہ روحانی قوت، حضرت نے جو غصے میں آ کر کہا، اس نے کہا میں شیطان، کہا تیرا کام تو نمازوں کو چھڑانا ہے، تو اٹھانے آیا الٹا. تو اس نے کہا کہ کل کو جو آپ تہجد چھوٹ گئی تھی وہ میری ہی بدولت ہوا تھا، تو آپ کے دن بھر کے رونے پر میں دیکھتا رہا کہ ملائکہ آپ کو جواب دیتے رہے کہ نہ معلوم کتنی تہجدوں کا ثواب آپ کو کل دے دیا گیا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ ثواب ملے، اس لیے ایک ہی نماز پڑھ کے ایک ہی ثواب لے لیجئے. یہ کبھی خیر کا ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو ہمیشہ شر کا پہلو ہی لے کر آتا ہے. کوئی اس کو خیر خواہ سمجھے تو یہ غلط ہے، یہ ہمیشہ شر کا پہلو لے کر آتا ہے. تو اللہ کے حبیب نے تلافی بتائی کہ اگر کبھی تہجد رہ گئی تو صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر ظہر تک میں پڑھو، یہ جلدی اس لیے کر لو تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے کہ تو نے مجھ سے چھڑوائی ہے نا، میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. خیر العمل ما قل ودیم علیہ، عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، پھر شیطان کا منہ بھی کالا ہو جائے گا، یہ پھر چھڑوائے گا نہیں کہ یہ تو مانتا ہی نہیں، یہ تو کبھی بھی پڑھ ہی لیتا ہے. دوسری روایت میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تكن مثل فلان کان یقوم الليل فترك قیام الليل. عبد اللہ بن عمرو بن العاص کو حضرت نے فرمایا کہ عبد اللہ تم فلان انسان کی طرح نہ بنیو کہ وہ تہجد میں اٹھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، تم ایسا نہ کیجیے، تم پڑھتے رہی ہو. نبی بھی کیا بتانا چاہتے اس حدیث شریف سے، عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، چھوڑ نہ دیجیے اس کو، دیکھو تمہارا عمل رہنے نہ پائے. اور تہجد تو بڑی عجیب نماز ہے. میں ایک واقعہ آپ کو بخاری شریف کے حوالے سے سناؤں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف اللہ کے نبی متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے خواب پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں تو چھوٹا تھا لیکن میرے دل میں بھی یہ آتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے تاکہ میں بھی پوچھوں. بچوں کا ایسا ہوتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں نا بڑوں کو دیکھ کر، تو بچوں کے دل میں. عبداللہ ابن عمر بڑے ذہین آدمی تھے، بہت ذہین آدمی. ان کی ذہانت کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں فرمایا کہ بتاؤ درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، مومن کے مشابہ. صحابہ کے ذہن جنگلوں کی طرف گئے، سوچنے لگے کون سا ہوگا، لیکن ان کو جواب نہیں بن پایا. فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہت جانتے. کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کھجور کا درخت، جیسے کھجور کی ہر چیز کام میں آتی، کھجور کا تنا مکانوں کی شہتیر بنانے کے کام میں آتا، کھجور کے پتے چھپر بنانے کے کام میں آتے، کھجور کھانے کے کام میں آتا ہے، کھجور کی گتلیاں پیس کر اونٹوں کے کھلانے کے کام میں آتی ہے، اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے. اسی طرح مومن ہر انسان کے کام میں آتا ہے. یہ مثال دی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. باقی بعض لوگوں نے جو یوں کہہ دیا کہ کھجور کے ساتھ مومن کو مثال اس لیے دی کہ کھجور کا درخت یہ مومن کی بھوبی ہے. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو تھوڑی سی مٹی رہ گئی تھی، تو اللہ نے تھوڑی سی مٹی سے وہ کھجور کا درخت بنا دیا، تو اپنے ابا کی بہن ہو گئی نا، اس لیے کہا بھوبی ہے. لیکن یہ موضوع روایت ہے، غلط روایت ہے، لوگوں نے ویسے اس کو بیان کر دیا. صحیح وجہ وہ ہے جو ابھی میں نے پیش کی، بخاری شریف کی روایت. جب باہر نکلے تو عبداللہ ابن عمر اپنے ابا حضرت عمر سے یوں کہنے لگے، ابا جی میرے دل میں آیا تھا کھجور کا درخت. تو حضرت عمر نے کہا بیٹے بول دیتا تیرے باپ کا نام ہو جاتا کہ دیکھو عمر کا بچہ پہلا نمبر لایا، تو بول دیتا. فرمایا تم جیسے پڑے پڑے کہتے تھے ابو بکر عمر، اس لیے میں خاموش رہا کہ تم نہیں بولتے ہو میں کیسے بولوں. فرمایا بیٹا بول دیتا عمر کا نام ہو جاتا تو بولتا وہاں پر. پھر حضرت عمر فرماتے بیٹے تجھے کیسے معلوم ہوا کہ وہ کھجور کا درخت ہے؟ فرمایا آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا کھوسہ پڑا ہوا تھا، اس سے میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی اسی سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں. میں اس سے بچوں کو ایک مسئلہ نکال کر بتاتا ہوں کہ جب سوال کریں مدرس تو ذرا پہلے سے اشارہ بھی کر دے پیپر کا. اللہ کے نبی نے اشارہ تو کر دیا تھا، یا کھجور سامنے رکھی تھی نا، وہ اشارہ ہو گیا پیپر کا. اب کوئی نہ سمجھے تو اس میں کیا قصور ہمارا؟ ہم نے تو اشارہ کر ہی دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے فرمایا کہ عبداللہ تم اس آدمی کی طرح نہ بنی ہو کہ جو تہجد پڑھتا رہا پھر چھوڑ دی, یعنی تم پڑھتے رہی ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سوچتا رہا مجھے بھی کوئی خواب آئے میں بھی تو بیان کروں. فرمایا ایک دن میں نے خواب دیکھا, خواب یہ دیکھا کہ دو فرشتے آئے مجھے لے کر چلے, مجھے یہ بتایا باغ بتایا فلاں بتایا, پھر خطرناک ایک آگ بتائی. وہ آگ دیکھ کر میں بھاگنے لگا تو دونوں فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا بھاگو مت ڈرو مت, بس یہ خواب ہو گیا. اب صبح کو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی حضور کو بیان کرنے کی, تو میں نے اپنے باجی سے کہا, باجی جانتے ہیں نا بہن کو, اپنی آقا سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, زوجہ محترمہ ہے, ام المؤمنین ہے. پر میں نے اپنی بہن سے جا کر کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, ذرا نبی علیہ السلام سے پوچھ لو نا, میری تو ہمت نہیں ہو رہی. تو اللہ کے نبی سے جب حضرت حفصہ نے خواب پوچھا تو حضرت نبی علیہ السلام نے خواب کا جواب تو کچھ نہیں دیا, لیکن یوں فرمایا عبداللہ کو کہو تہجد پڑھے. خواب کی تعبیر تو نہیں بتائی, فرمایا عبداللہ کو کہو کہ تہجد پڑھے. اب اس میں حکمت کیا ہے, خواب کیا ہے اور حضرت تہجد پڑھنے کو کہہ رہے. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ عبداللہ تم جو خواب میں ڈر گئے آنکھ کو دیکھ کر, اگر تہجد پڑھو گے تو دل مضبوط ہوگا, کبھی خوف پیدا نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے تہجد سے دل مضبوط ہوتا ہے, خوف پیدا نہیں ہوتا. اس کی طرف اشارہ فرمایا. اور بھائی تہجد کی نماز تو وہ نماز ہے, محمود غزنوی کا نام سنا ہے نا, بادشاہ گزرے ہیں. بس میں اسی پر اپنی تفصیل کو ختم کر دیتا ہوں. محمود غزنوی علیہ الرحمہ, ہوا یہ علامہ رومی نے واقعہ لکھا ہے معارف مثنوی میں کہ محمود غزنوی جو ہیں ان کے زمانے میں چوری بہت ہوتی تھی, تو محمود غزنوی نے بہت مرتبہ پولیسوں کو بھیجا لیکن ملتا ہی نہیں تھا, کہاں سے ملیں گے, وہ پکڑے ہی نہیں جا رہے تھے. محمود نے کہا اچھا میں آج چلوں لباس بدل کے. تو ایک رات دو رات چار رات پانچ رات دس رات محمود چلتے رہے. ایک رات دیکھا کہ تین چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, محمود قریب میں پہنچا, گھومتے گھومتے ادھر کہیں جا کر کے پوچھا کون ہو تم, تو کہا پہلے تو بتا تو کون ہے, تو کہا بھائی میں تو بھوکا آدمی ہوں, گھر میں کھانا کچھ نہیں, چوری ہو رہی کے لیے نکلا ہوں کچھ ملا نہیں. تو کہا تب تو ہماری پارٹی کا ہے بیٹھ جا, بتا دیا اس کو. اب پانچ سے چھ بھلے ہوئے, ٹھیک ہے کہا چوری کہ اب اچھی جگہ کرنا چاہیے, ہم مشورہ کر رہے ہیں, چلو تو بھی آ گیا. کہا ٹھیک ہے. اب کہا کہ اپنا اپنا کوئی جوہر بتائیں کہ کس میں کیا جوہر ہے. تو کسی نے بتایا کہ مجھ میں جوہر یہ ہے کہ میں مکہ مار کر دیوار توڑ دیتا ہوں, بہت طاقتور. کسی نے کہا کہ مجھ میں جوہر یہ ہے کہ میں یوں مٹی اٹھا کر سونگتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے. کسی نے کہا میرا جوہر یہ ہے کہ کتے بھونکتے ہیں تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں, میں ان کی زبان جانتا ہوں. کسی نے کہا میرا جوہر یہ ہے کہ میں کسی کو رات میں دیکھتا ہوں تو دن میں پہچان لیتا ہوں, رات میں دیکھتا ہوں تو دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں. اب محمود سے پوچھا تیرا جوہر کیا ہے. محمود نے کہا میرا جوہر یہ ہے کہ کوئی پھانسی پہ چڑھایا جائے یا کسی کو سزا کا حکم کیا جائے اور میری داڑھی ہل جائے تو اسے نجات مل جائے, یہ میرا جوہر ہے. کہا تب تو آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ کبھی اگر ہم پکڑے بھی گئے تو ہمیں کام آ جائے گا. آپ چلے چوری کرنے, چوری بھی کرنے چلے تو کہاں چلے, محمود ہی کے مکان چلے, بادشاہ ہی کے مکان چلے. مکہ مارنے والے نے مکہ مارا, زمین سونگنے والے نے سونگ کر کے بتایا کہ خزانہ یہاں ہے, خزانہ لے لیا. آپ چلے باہر نکلے تو کتا بھونک رہا تھا, تو وہ زبان جو جانتا تھا کتے کی اس سے پوچھا کیا کہہ رہا, تو کہا یہ یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ چل رہا ہے. لیکن یہ بولنے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں پڑی. جی علامہ رومی فرماتے ہیں جب حوث کا غلبہ ہوتا ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب انسان پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھتا, اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھتا, اور ماں باپ کے سامنے بھی گناہ کرتا ہے. حوث چیز ہی ایسی ہے.
خیر اس کے بعد محمود نے سب کے پتے لے لیے کہ بھئی آئندہ ہمیں کہیں جانا ہو. اب دو تین دن تو محمود رک گیا اور اس کے بعد پتے کے مطابق پولیسوں کو بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. سب کو لایا گیا کہا یہی لوگ چور تھے اور اس کی یہ گواہی ہے یہ پروف ہے فلاں دلیل ساری دلیلیں پیش کر دی. ان کا اقرار ہو گیا. اب اقرار کے بعد ان کی سزا نافذ ہوئی کہ ہر جگہ انہی لوگوں نے چوری کی ہے ان کو بخشا نہیں جائے گا ان کو پھانسی پہ چڑھاؤ. جب یہ پھانسی کی طرف لے جا رہے تھے تو وہ جس نے یوں کہا تھا کہ میں جس کو رات میں دیکھتا ہوں اسے دن میں پہچان لیتا ہوں اس نے یوں کہا کہ بادشاہ سلامت رات میں آپ ہی تو تھے ہمارے ساتھ دو دن پہلے رات میں آپ ہی تھے ہمارے ساتھ میری آنکھ کا جوہر ہے کہ جب میں رات میں دیکھتا ہوں تو دن میں پہچان لیتا ہوں. کہا ہم میں سے کسی کا ہنر تو اب کام نہیں آئے گا چھڑانے کے لیے لیکن آپ نے اپنا ہنر جو بتایا تھا وہ ذرا کام میں لے آئیے. رومی نے لکھا ہے یہ تو واقعہ پورا ہوا. رومی نے لکھا ہے کہ دیکھو بڑے بڑے ہنر مند تھے اس واقعے میں کتنا طاقتور دیوار توڑ دے کیسا ہنر مٹی سونگ کر کے بتا دے کیسا ہنر جانوروں کی زبان سمجھ لے لیکن بچانے کے لیے کسی کا ہنر کام نہیں آیا صرف اسی کا ہنر نے ان کو بچایا جو رات کو دیکھتا تھا تو دن میں پہچان لیتا تھا اسی کے ہنر نے ان کو بچا لیا. رومی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو تم بھی رات میں اٹھ کر کے دو چار رکعت پڑھ کے ذرا اللہ کو پہچان لو تاکہ قبر میں وہ اللہ تمہیں نجات عطا کر دے. یہ ہے تہجد کی نماز. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نصف لیل کے بعد آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں اور اپنے بندوں سے کہتا ہوں حلم مستفی حلم مستر سے ہے کوئی عزت مانگنے والا دولت مانگنے والا عہدہ مانگنے والا میں اسے عطا کروں مغفرت طلب کرنے والا میں اسے عطا کروں. یہ ہے تہجد کی نماز. اس کے بڑے فوائد ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت اس کا اہتمام کریں. کیا بگڑ جاتا ہے ہمارا اگر تھوڑی بہت دو چار رکعتوں کے لیے ہم اٹھ جائیں. یہ عجیب نماز ہے یہ اس نمازوں کے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے اکابر میں جس نے جو کچھ پایا وہ رات کی نماز سے پایا ہے وہ تہجد سے پایا ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی بھی یہ تھا کہ کبھی آپ کی تہجد رہ گئی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی تہجد رہ گئی دو چار راتیں آپ نہیں اٹھ پائے تھے تو آپ نے اس کو فجر کے بعد پڑھ لیا ہے. یہ فجر کے بعد قضا کا مسئلہ نہیں ہوا لیکن وہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے اور اپنے عمل پر مداومت ہو. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے عمل پر ہمیں ہمیشگی کرنا چاہیے. تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کرتے رہو. خیر العمل ما قل ودیم علی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریب آدمی صدقہ بھی لے سکتا ہے زکات بھی لے سکتا ہے. غریب کی دو حدیں ہیں. ایک غریب وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. مثلا سن لے ایک دن کا کھانا ہے اس کو سوال کرنا تو حرام ہے سوال نہ کرے لیکن کوئی زکات یا صدقہ دیں تو وہ لے سکتا ہے کوئی حرج نہیں. اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کو سوال کرنے کی بھی اجازت ہے الا یہ کہ کوئی مقروض ہے چاہے ایک دن کا کھانا ہے لیکن ادھر قرض بہت ہے اس پر تو پھر اپنے قرض کی وصول ادائیگی کے لیے اگر وہ زکات کی رقم لینا چاہے تو لے سکتا ہے. بہرحال جو صاحب نصاب نہ ہو یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے نہیں ہے اس کے لیے زکات کھانا بھی جائز ہے صدقہ کھانا بھی جائز ہے دونوں رقم لے سکتا ہے. جناب عبدالعزیز شیخ صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا ہے جمعہ کے دن. انہوں نے مغفرت کی دعا کے لیے درخواست کی ہے.
جہاں تک روزے کا تعلق ہے، ویسے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رجب کے مہینے میں بھی رکھ سکتی ہے، شعبان کے مہینے میں بھی، البتہ نبی علیہ السلام کا معمول جیسا کہ میں نے اس سے اگلے ہفتے میں بیان کیا تھا، شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھنے کا تھا، اور اس کی وجوہات بھی تھی، یا تو عورتوں کی وجہ سے ساتھ میں رکھ لیا کرتے تھے، یا پھر رمضان کی پیشگی ایڈوانس، رمضان کی تیاریوں کے لیے اگر رجب سے بھی کوئی روزہ رکھتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو واجب نہ سمجھے، یعنی اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھے، باقی اپنی طرف سے نفر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، البتہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، پھر مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے کہیں اپنے شوہر کا حق ضائع نہ ہو. اگر رجب سے روزہ شروع کر دیا اور شوال کی 6 تاریخ تک، جس کو ہم ساسا عید کہتے، تو رجب کا مہینہ بھی روزہ، شعبان کا مہینہ بھی روزہ، رمضان کا مہینہ بھی روزہ، اور پیچھے 6 روزے، تو کل 3 مہینے اور 6 روزے، یعنی 96 روزے ہو جائیں گے. تو اتنے سارے روزے رکھنے کی بنیاد پر کہیں شوہر کا حق ضائع نہ ہو، اس کی رعایت کر لیں. اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ جیسے میں نے حدیث شریف کی روشنی میں بتایا تھا کہ طریقہ داؤدی اختیار کریں. داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسندیدہ طریقہ قرار دیا، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، تو اس سے کمزوری بھی نہیں آئے گی، شوہر کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی کی اور ہمارے نبی کے اس قول کی اتباع ہو جائے گی، تو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ سنت کا بھی ثواب ملے گا، روزے کا ثواب تو ملے گا اور سنت کا ثواب بھی ملے گا. اس لیے اگر ایک دن روزہ ایک دن افطار تو یہ بہتر شکل ہے، ورنہ روزانہ بھی اگر روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ حقوق ضائع نہ ہو. باقی رہ گیا بیچ میں ایام بھی آ جائیں گے حیض کے، تو وہ روزہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایام میں ممنوع ہی ہے. پھر یہ روزے جو رکھے گی رجب شعبان کے، تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے نفلی روزے ہیں، اپنی طرف سے رکھ رہی ہے. تو اگر اس میں حیض آ گیا رجب میں یا شعبان میں، تو ان روزوں کی قضا کرنا نہیں ہے. البتہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور فرض روزہ حیض کی بنیاد پر چھوٹ جائے تو اس کی بعد میں قضا ہوتی ہے، نفل روزوں کی قضا نہیں ہوتی، وہ تو شریعت نے اس کو معاف ہی قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم. اور بھی بڑودا سے ایک صاحب کا، کسی کا فون آیا ہے کہ ان کا بچہ پانی میں ڈوب گیا ہے اور کل سے ابھی تک ملا نہیں ہے، تو انہوں نے بھی دعا سے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سبھی کی جائز تمنا حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وآثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، عمل پہ مداومت اور ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یہ صالحین کا باغ ہے. اے اللہ، اس کے لکھنے والے نے اس کا نام ہی ریاض الصالحین رکھا ہے. اے اللہ، ہم ہر ہفتے میں یہ صالحین کے باغ میں گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اور اے اللہ، اس کے پھولوں سے خوشبو اٹھاتے ہیں. اے اللہ، ان پھولوں سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے جسموں کو معطر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی خوشبو سے اپنے بدن کو ہمیشہ معطر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، یہ تیرے حبیب کے لگائے ہوئے پھول ہیں، تیرے حبیب کے لگائے ہوئے پھول ہیں. اے اللہ، تیرا حبیب تجھے جتنا پیارا ہے، اس کے اعمال بھی آپ کو اتنے ہی پیارے ہیں. اے اللہ، ہمیں ان اعمال کو شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفلی نمازوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں محبت سے عبادت کا ذوق نصیب فرما. اللہ، ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اللہ، جن جن لوگوں کی ابھی ضروریات کو ذکر کیا گیا، سب کی ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما دے. اللہ، مرحومین کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما دے. اللہ، بچے کے گم ہونے کا جو مسئلہ ہے، اللہ ان کے والدین کو دوبارہ عطا کر کے مالک ان کے والدین کو خوش فرما دے. اللہ، ان کے والدین کو خوش فرما دے. اللہ، اولاد اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. الہ العالمین، ہر ماں باپ کی آنکھیں اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے. اللہ، ہم کو بھی ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا کر، قرۃ عین بنا کر، دیندار بنا کر،
متقی اور پرہیزگار بنا کر اللہ ہماری آنکھوں کو تھندی بنا دے, اللہ ہماری آنتوں کو تھندی بنا دے. ربنا حب لنا من ازوادنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, اللہ ہماری حاجتوں کو دست غیب سے پورا فرما, اللہ ہماری مرادوں کو دست غیب سے پورا فرما, پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. الہ العالمین, اے اللہ جو بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.